بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امیر محترم جناب حاجی حسین احمد صاحب، قائدین اور مہمانان گرامی قدر، میرے نہایت قابل احترام دینی بھائیوں، بہنوں اور ساتھیوں، جماعت اسلامی پاکستان کا یہ اجتماع عام جس عنوان اور پیغام سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے وہ جاہدو فی اللہ کا جہاد، میں اسی موضوع کو سامنے رکھ کر معاشی پہلوؤں کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. لیکن اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ تین حصوں میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد اور جہاد کے مقابلے میں آج امریکی استعمال کا نقش جنگ کیا ہے. جب تک ہمارے سامنے یہ فریم ورک موجود نہ ہو، ہم پورے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے. دوسرے حصے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ معاشی شکنجا کیا ہے جس میں آج امریکہ اور مغربی استعمار نے پوری انسانیت کو اور خصوصیت سے عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو اپنے گرفت میں لیا ہے. اور پھر تیسرے سے میں یہ بتاؤں گا کہ ہمیں اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. وفقائے محترم، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہوا تباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام رکھا گیا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. بس نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ بدلتا. میرے ساتھیوں، اگر آپ غور کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ جہاد کے تین پہلو ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاد جس کے معنی جدوجہد کے ہیں، کوشش کے ہیں، تن من دھن کی بازی لگا دینے کے ہیں، اور یہ زندگی کی پوری وسعتوں پر حاوی. لیکن اس کی اعلیٰ ترین شکل اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کا نذرانہ پیش کرنا. جہاد کو جو چیز جہاد بناتی ہے وہ جہاد کی سبیل اللہ، یعنی اصل چیز یہ جدوجہد صرف ایک مقصد سے ہونی چاہیے اور وہ ہے اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کے احکام کی پابندی اور اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو پہنچانے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے اپنے مال اور جان کی بازی رکھنا. تو سب سے پہلی چیز فی سبیل اللہ، اگر فی سبیل اللہ نہ ہو تو پھر جہاد نہیں ہے، یہ جہاد. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے مال کی ضرورت. مال کیا ہے؟ مال کے معنی ہے معاشی قوت، مال کے معنی ہے وسائل. مال کے معنی محض روپیہ پیسہ نہیں، مال کے معنی ہر وہ چیز ہے، قوت، وسائل، ہتھیار، جس سے آپ دوسرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پھر جان کی بازی لگانا۔ اور جان کی بازی لگانے کا معنی یہ ہے کہ آپ یسوع ہوں، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کی نظر، آپ کے جذبات، آپ کا جسم، آپ کی کوشش، یہ سب اس کے لیے ہو، اور بالآخر انسان اپنی جان کو اپنے مالک کی رضا اور دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کرے۔ یہ تین پہلو ہیں۔ وقت کی قدر کی بنا پر میں تفصیل میں نہیں رہوں گا، لیکن میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن کو مطالعہ کر لیجئے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی قوت کو بڑھائیں، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں، وہ وسائل تیار رکھیں جن کے ذریعے مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ ترتیب کتنی مناسب اور صحیح ترتیب ہے کہ اموالہم وانفسہم، مال اور اپنی جان۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کے لیے ہو، ہمارا مقصد، ہماری منزل، ہمارا جذبات صحیح، ہمارے اہداف واضح ہو۔ دوسرا اس کے لیے مال اور قوت کی ضرورت، اور تیسری چیز اس کے لیے جان کو ترجیح دینے کی ضرورت۔ اور جان دے، جیسے میں نے عرض کیا، ذہنی اور فکری جذبات اور احساسات، سوچ، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم، اور جسم کے معنی ہے پوری پوری قوت کو اللہ کی راہ میں جھونک دینا۔ اب اس مقابلے میں شیطانی منصوبہ کیا ہے؟ شیطانی منصوبہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں، خاص طور پر میں پوری تاریخ بھی نہیں جاتا ہوں، آج کی دنیا میں خاص طور پر امریکہ نے اپنے سامنے یہ ہدف رکھا ہے کہ پوری دنیا پر ایک امریکہ کی حکمرانی، اسے بارہ دستی حاصل ہو۔ اسے وہ کبھی لیڈرشپ نام دیتے ہیں اور کبھی ہیجمنی کا، یہی سامراج ہے۔ میں تفسیر نہیں جانا چاہتا، لیکن بش سے لے کر کے امریکہ کے تمام اہم مفکرین تک، اور خاص طور پر ستمبر 2002 میں جو اسٹریٹجی کی دستاویز آئی ہے، اس میں خود انہوں نے کئی باتیں کہی، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد پوری دنیا میں اپنی عسکری اور معاشی بالا دستی کو قائم رکھنا، اور اس کا مقابلہ کرنے والی کسی قوت کو ابھرنے نہ دینا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمیں حق ہے کہ دنیا میں جہاں چاہے فوجی کریں، جہاں چاہے قیادتیں تبدیل کریں، اور دنیا کی رائے عامہ کتنی ہمارے مخالف ہو، لیکن ہمیں محض اپنی اس بالا دستی اور تعاملات کو قائم کرنے کے لیے یکسو ہو کر کے جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ ان کا آبجیکٹو۔ اب اس کے لیے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اس میں بھی بالکل وہی ترتیب ہے کہ مالی اعتبار سے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں کر لو، وسائل کا بھاؤ سارا کا سارا امریکہ اور یورپ کے ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہو، اور یہ ممالک غریب سے غریب تر ہوتے جائیں، وسائل سے محروم ہو، اس طرح مجبور ہو جائیں کہ مغرب جس طرح چاہے اس طرح یہ سوچے، جس طرح چاہے یہ کرے، اور ان کے وسائل سے امریکہ اور مغرب کے ساتھ کثرت کا بیچ کے دو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مال ہے اس کی طرح جان، اور جان کو قابو میں کرنے کے لیے انہوں نے تین طریقے اختیار کیے۔ پہلا ہے ذہنی بالا دستی، تاکہ ہمارے ذہنوں کے اوپر، ہمارے جو دماغ کے اوپر وہ چھا جائے۔ اس کے لیے فکری جو بحث ہے، اس کے لیے میڈیا کا بحث ہے، اس کے لیے مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان جہاد کے تصور کو ترک کر دیں، مغرب کے بالا دستی کو قبول کر لیں۔ جب انسان ذہنوں میں شکست کھا دیتا ہے تو اس کے بعد پھر میدانوں میں شکست ہوتی ہے۔ میرے عزیز اور لائق بھائی ڈاکٹر اعجاز صفی ابھی آپ کو بتائیں گے کہ اس ذہنی بالادستی کے لیے تعلیم، ثقافت، معاشرت، تہذیب کس طرح حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جسم کو قابو کرنے کا دوسرا طریقہ ہے فوجی قوت۔ اس وقت امریکہ کے 4.5 لاکھ سپاہی اور 40 ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے، اور تازہ ترین جو رپورٹ ہے ان کے روح سے دنیا کے 200 ملکوں میں سے 140 ممالک کے اندر امریکہ کی فوجی سیاسی یا انٹیلیجنس کی سرویلنس موجود ہے. تو یہ ہے دراصل وہ نقشہ جنگ, اسے سمجھنا بہت ضروری. میں اب اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ معاشی اعتبار سے کیا کیا جا رہا ہے. معاشی اعتبار سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس دور کا آغاز ہوتا ہے جب مغربی استعماری ممالک نے مسلم ممالک اور باقی دنیا کے اوپر قبضہ کیا. تقریباً 400 سال یہ حکمران رہے, لیکن حکمرانی کا بدترین دور 19 صدی اور 20 صدی سے پہلے 50 سال رہے. اس زمانے میں ان ممالک کی سڑک کو تباہ کیا گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 18 صدی میں یورپ اور امریکہ کی ساری دولت ملا کر کے دنیا کی دولت کا صرف 28% تھا. مسلمان ممالک کی دولت اس وقت دنیا کا تقریباً 40% تھی. ہوا کیا ہے, اس 200 سال کے استعماری دور میں آہستہ آہستہ دولت جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے اسلامی دنیا سے, کسی دنیا سے مغربی ممالک کی طرف. صرف چند آزاد و شمار آپ کو دیتا ہوں تو آپ کے معلوم ہو کہ کیا ہوا ہے. انیس سو 1820 میں یہ فرق تبدیل ہو کر کے 1 اور 3 کا فرق ہو گیا, یعنی ہم 1 رہ گئے اور ہم سے 3 گنا زیادہ مغربی ممالک ہو گئے. 1980 تک آتے, 1960 تک آتے آتے یہ فرق 30 اور 1 کا ہوا. 1980 میں یہ فرق 30 سے بڑھ کر کے 60 اور 1 کا ہو گیا. اور اس سال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی دولت کا 87% ان مغربی ممالک کے ہاتھوں میں ہے اور صرف 13% باقی دنیا کے ممالک کے پاس رہ گیا. یہ سازش کی سوچ سمجھا منصوبہ تھا کہ ان ممالک کی پیداواری قوت کو ختم کیا جائے اور ان کا انحصار مغربی اقوام پر پیدا کیا جائے. جب آزادی کی تحریک چلی تو دوسری جنگ کے بعد آپ کو معلوم میں کیا صورت حال تھی. دوسری جنگ کے بعد مغربی اقوام تیسری دنیا کے ممالک کے مخوض تھی. اسے اسٹرلنگ بیلنس کہا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جو حکمت عملی تیار کی گئی وہ یہ ہے کہ معاشی ترقی کے نام پر ہمیں ایک ایسا ترقی کا دھوکہ دیا گیا کہ جس کے نتیجے کے طور پر ہمارے وسائل کے اوپر ان کا قبضہ اور ہماری معاشی اور مالیات کی پالیسیاں پوری طرح ان کی گرفت میں آئیں. اس کے لیے قرضوں کا, بیرونی امداد کا, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے ایسے ادارے قائم کیے گئے, ورلڈ بینک, IMF, گیٹ, اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور اس کے ادارے, جس کے نتیجے کے طور پر ان ممالک کے وسائل کے اوپر چاہے بظاہر حکمران مقامی ہوں لیکن اقتدار, تسلط اور وہ اہداف جن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ مغربی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1945 میں انگلستان برصغیر پاک و ہند کا مقروض تھا. آج کیا صورت حال ہے, جسے بیرونی قرضہ کہا جاتا ہے, یہ ایک جال ہے جس کے نتیجے کے طور پر مغربی اقوام ہماری پالیسیوں کو اپنی گرفت میں لیتی ہیں, تجارت کو کھولتی ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے ممالک کو منڈی بناتی ہے اپنے مال کا اور ہمارا خام مال, ہمارے وسائل اپنی طرف منتقل کرتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ 1980 میں تمام تیسری دنیا کے ممالک مغربی اقوام کا 600 بلین ڈالر تک مقروض تھے. یہ صورتحال آج کیا ہوئی ہے, ان 30 سالوں میں اس 600 بلین سے 6 گنا زیادہ, یعنی 3 ٹریلین ڈالر ہم ان کو دے چکے ہیں اور اس کے باوجود آج ہم 2.5 trillion اور 1 trillion 1000 billion کے برابر ہوتا ہے، 2.5 trillion dollars کے مقام سے. یہ ایک ایسا جال اس میں ہم نے پس لیا گیا ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سوا نہیں ہے کہ ہم اجتماعی طور پر بغاوت کریں، ریزسٹ کریں اور معاشی ترقی کا بالکل نیا اسلوب اختیار کریں. اسی سلسلے میں میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے گلوبلائزیشن، عالمگیریت، آزاد تجارت، فری ٹریڈ، لبرلائزیشن، نسکاری، پرائیویٹائزیشن، یہ سب الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، بڑے حقیر الفاظ ہیں. ان میں سے ہر ایک پھندا ہے، ایک جال ہے، ایک سازش ہے ہمارے خلاف ایک اعلان جنگ. عدم مساوات کی بنیاد پر اگر آپ آزادی دیں گے اور مسابقت ساجا کریں گے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ طاقتور جیتے. آپ کو معلوم ہے کہ اولمپک تک میں تفریق کرتے ہیں اس بارے میں کہ کس عمر کے افراد کے درمیان مقابلہ ہو، کتنے وزن کے کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ ہو. لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر امریکہ اور برونائی یہ برابر کے کھلاڑی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ مسلسل ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہو رہا ہے اور نچلاری کے نام پر ہماری ایسٹ جن پر کے نثارے ہمارے آئندہ کی ترقی کا، ہمارے لوگ خوشحالی کا، ان پر مغربی اقوام کا، ان کے نمائندوں کا، خاص طور پر ملٹی نیشنل کارپوریشن کا. یہ جو بڑی بڑی کارپوریشن ہیں، اس وقت دنیا میں 500 بڑی کارپوریشن پوری دنیا کی تجارت کے 60% پر کھائی ہوئی. تو یہ ہے وہ جال. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دولت کی عدم مساوات آج ظلم کی انتہا کو پہنچ چکی. اس وقت دنیا کے امریکہ کے 3 multi-billionaires ان کی دولت 48 ممالک کی مجموعی دولت سے زیادہ. آج 1.5 arab انسان غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ تعداد آج سے 15 سال پہلے 1.2 billion تھی اور اگر یہی حالات رہتے ہیں تو ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2015 تک یہ تعداد بڑھ کر کے 2 billion انسان ہو جائے گی. یہ حالات ایسے ہیں جو ایک آتش فشا کی طرف ہو رہے ہیں، آگ کے دریا کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں. اور اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی راستہ نہ نکالا جائے تو یہ سب کے لیے ایک نئی غلامی، ایک نئی اسیری، تباہی کا راستہ ہے. تو میرے دوستوں ساتھیوں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پھر وہی اصول جو شروع میں قرآن پاک کے آیت میں نے بیان کیا کہ اس کا مقابلہ اگر ہم نے اکیلے کرنے کی کوشش کی تو ہماری ممکن نہیں. بلا شبہ ہر ملک کو ریز کرنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، اپنے حقوق کے جدوجہد کرنے چاہیے، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنے صحیح کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن مقابلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سب دل کے کریں. امت مسلمہ کا اتحاد، امت مسلمہ کے وسائل کو منظم اور مرتب کرنا اور کلیکٹو سیلف ریلائنس، اجتماعی خود انحصاری، یہ ہے وہ راستہ جس سے ہم آج بھی اس نئے استعمار کا بھرپور کامیاب مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ذہنی غلامی سے نجات. جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ ہمارا راستہ الگ ہے، ہماری منزل جدا ہے اور ہم پر جو نیا عالمی نظام مسلط کیا جا رہا ہے یہ آزادی کا نہیں، یہ غلامی کا، یہ ترقی کا نہیں، یہ تنزل اور محرومی کا. اس کے ذریعے ہم کو مغرب اپنی گرفت میں لے رہا ہے، جب زندگی میں کٹ رہا ہے. جس طرح ہم نے اس سے پہلے مغربی سامراج کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا تھا، اسی طرح آج امریکی اور مغربی سامراج کا معاشی، ذہنی، فکری، تہذیبی اور سیاسی اس ہر میدان میں مقابلہ ہمیں کرنا ہے. بلا شبہ ان کی فوجی قوت زیادہ ہے، لیکن فوجی قوت کی حد ہوتی ہے. بڑی بڑی فوجیں جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہیں عوامی احتجاج اور اپنی جان کی بازی لگا دینے والے انسانوں کے مقابلے میں. آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی ہندوستان کشمیر میں 7,00,000 فوج سے ان 10-15,000 مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. امریکہ کی جو قوت عراق میں لگائی گئی ہے، دیکھیے اس کا مقابلہ کس طریقے سے نہتے انسان کر رہے ہیں. فلسطین میں اسرائیل کو تیر کانٹے سے لیس کیا گیا ہے، بہترین اسلحہ اور بہترین ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، اور جتنا ظلم وہ کرتا ہے، جتنا خون وہ بہاتا ہے، کوئی اس کا پسند حال نہیں. لیکن اس کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ نہتے مسلمان. آج عالم یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے اگر ایک اسرائیلی مرتا تھا تو اس کے مقابلے میں 25 فلسطینی شہید ہوتے ہیں. لیکن آج صورت یہ ہے کہ ایک اسرائیلی اگر مرتا ہے تو صرف 3 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. یہ صورت بدل رہی ہے، تو حالات بدلیں گے ضرور. لیکن میں جس بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشی میدان میں بھی سب سے پہلی چیز ذہنی آزادی ہے. مغرب کے اس استعمار کو، اس نقشے جنگ کو سمجھنا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ مسلمان ممالک کے اندر وہ قیادت ہو جو مغرب کے لیڈرز کے ہاتھوں میں بکی ہوئی نہ ہو، جس کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ نہ ہو. یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ وہ قیادت یہاں آئے جو اللہ کو اپنا الہ مانتی ہو، جو عوام پر اعتماد کرتی ہو، جو امیر ہو، اور جو امت مسلمہ کے وسائل کو امت مسلمہ کی فلاح اور انسانیت کی فلاح و خدمت کے لیے استعمال کرنے کا حاضر دائیہ اور صلاحیت رکھتے ہو. تو پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل پر اپنا اختیار بحال کرنا ہے. اس کے لیے عالمگیریت، نجکاری، لبرلائزیشن، ہم بھی مارکیٹ اکانومی کو اچھا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مطابقت سے ترقی کی رائے بھوٹتی ہے، لیکن مطابقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مساویوں کے درمیان برابری کے ساتھ، بنیادی ترقی کے ساتھ ہو، ہماری ایسٹ ہمارے ہاتھوں میں ہو، اور اس کا رخ ہماری ضروریات کو پورا کرنا ہماری خلاف. تو ہم مارکیٹ اکانومی کے خلاف نہیں، لیکن جس طرح مارکیٹ فنڈامنٹلزم کو آج مغرب استعمال کر رہا ہے دنیا کے سارے ممالک کے اوپر اپنا معاشی تصرف قیام کرنے کے لیے، اس کو ریزسٹ کرنا، اس کا راستہ روکنا ضروری ہے. اس لیے دوسری ضرورت یہ ہے کہ اپنے وسائل کو اپنے ہاتھ میں ڈالنا، اور اس کے لیے فرضوں کی معیشت، سود کی معیشت اور مغرب پر انحصار کر کے اپنی معاشی ترقی راستہ نکالنے کا راستہ میں بدلنا پڑے گا. اس کے لیے بالکل ایک نئی معاشی حکمت عملی، نئے معاشی آداب، نیا معاشی وزن درکار ہے. یہ کلیکٹو سیلف ریلائنس اور مغربی معاشی استعمال کو ریزسٹ کرنا یہ صدر کا ہے. تیسری چیز اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کو متحد کرنا ہو. میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان حکمران جنہوں نے اپنے مفادات کو مغرب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، یہ خود بہت بڑی کرائسس کے اندر ہے. آج صرف سعودی عرب کا تقریباً 600 بلین ڈالر امریکہ اور یورپ میں لگا ہوا ہے، اور اسے اگر یہ واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتے. پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا اس وقت 1.3 ٹریلین ڈالر مغربی اقوام کے پاس ہے. اگر اس کی آدھی رقم بھی صحیح معاشی ترقی کے لیے استعمال ہو مسلم امت کے، تو 5 سال میں نقشہ بدل سکتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ لیبیا ہو اور سعودی عرب ہو، خواہ دوسرے ممالک ہوں، مغربی اقوام ان کا بھروسہ کر کے جو رقوم اور جو پیسے اور جو دولت کبھی انہوں نے وہاں رکھوائی ہے وہ سب خطرے میں. آج عالم یہ ہے کہ امریکہ سے 5,000 ڈالر سے زیادہ اگر کوئی بینک نکالتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں نکال رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں. ہمارے دیش کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس میں امت کا مفاد بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ قائدی مفاد بھی، اور اگر یہ آج بھی آ کے نہیں کھولتے تو انشاءاللہ ان کا حشر یہ ہوگا کہ جو پیسہ انہوں نے امریکہ میں رکھا ہے یہ اس سے محروم ہوں گے، بھیک مانگیں گے، اور امریکہ اس رقبے کو بھی جو انہوں نے ان سے لیا ہے ان کو کبھی نہیں دے گا. ان کا مفاد بھی اس میں ہے، امت کا مفاد بھی اس میں ہے کہ آئیے ہم مل کر کے ایک نئی معاشی حکمت عملی بنائیں، اپنا راستہ خود نکالیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ مسلمانوں کے تمام وسائل، مسلمانوں کی قوت اور مسلمان معاشرے کی ترقی اور فلاح کے لیے استعمال ہو. اگر یہ راستہ آپ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانی وسائل دیے. آج 900 million مسلمان 56 آزاد ممالک میں ہیں، 1.5 مسلمان پوری دنیا میں ہیں. آپ کو معاشی وسائل دیے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، لیکن ہم اپنے ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کریں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، وقت کی پکار یہ ہے کہ آؤ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائیں. جو امانت اللہ تعالیٰ نے امت کی فلاح کے لیے مسلم ممالک سے ہمیں دی، اس امانت کے ہم امین بنیں، اسے اپنے ہاتھوں میں لیں، اس پر مغربی اقوام اور ان کے ایجنڈوں کے تسلط کو ختم کریں، اور ان مسائل کو استعمال کریں امت کو ایک بار پھر وہی راستہ اختیار کرنے کے لیے جو اس نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اختیار کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ایک صدی کے اندر مسلمان ایک عالمی قوت بن گئے. آج بھی ہمیں عالمی قوت بننے کی صلاحیت، استعداد، وسائل، مواقع موجود ہیں، لیکن کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر امت کو متحد کر کے ایک جھنڈے کے تحت حالات کو بدلنے کی جدوجہد کرے؟ یہ جدوجہد وقت کا تقاضا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کرنے کا عزم کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.